یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا، مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا، یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا۔
اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام و اهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى قوتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. معمولا در شبهای بعد ما به یک روایت معروفی عمل کننده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا شبهای قدر میں جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں اس میں ہم ایک روایت جو نقل کی گئی ہے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں،
و اون روایت مشہور ثقلین،
اور روایت وہی روایت جو رسول اکرم نے اپنی حاقی حج میں ثقلین کے نام سے بیان کی،
تمسک به قرآن،
کہ جس کے اندر قرآن کریم سے متمسک ہونا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اپنے سر پر رکھتے ہیں اس قرآن کو،
خدا رو با اسماء تجلیب و طاہر عینی طاہرین قسم میدن،
اور اس کے بعد خداوند عالم کو آئمہ اطہار کے مبارک ناموں کا واسطہ دیتے ہیں.
حقیقت انفاق عمل به اون روایت ہے.
ہمارے اس کام کی جو حقیقت ہے وہ وہی ہے کہ جس کو رسول اکرم نے بیان کیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا.
شب توسل به قرآن عطرت است.
بس آج کی رات یعنی شب قدر کی رات قرآن اور عطرت اہل بیت علیہ السلام سے توسل کی رات ہے.
بعضی از اہل معرفت سفارش میکردن کہ در شب قدر این دعای معروفی که همه تون یاد دارید زیاد خوانده بشود.
بعض اہل معرفت نے اس نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے کہ شبہائے قدر میں وہ دعا جو ہم کو اور آپ کو سب کو آتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے،
کہ اللہم کن لبنی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیا و حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. ان دعاء رو امشب زیاد زنده میکنیم.
یہ رات اہل معرفت نے اس نقطے کی جانب توجہ دلائی کہ اس رات میں شبہ قدر میں دعائے سلامتی امام زمانہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے.
یہ دو شب قدر شب بیدار ماندن نیست، لیلہ بیدار شدن است.
ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ شب قدر جاگنے کی یعنی فقط آنکھوں کے ذریعے سے اپنی نیند کو خراب کر کے جاگنے کی رات نہیں، حقیقت میں بیدار ہونے کی رات ہے.
شب همنوائی با فرشتگان است.
یہ وہ رات ہے کہ جس میں آپ فرشتوں کے ساتھ ہم نوا ہوتے ہیں.
شب همراهی با فرشتگان است.
فرشتوں کی همراهی کی رات ہے.
پس از همراهی فرشتگان مبادا غافل بشویم.
بس ذہن میں رہے کہ آج کی رات فرشتوں کے ساتھ ہم نوائی ان کے ساتھ همراهی کی رات ہے، ایسا نہ ہو اس همراهی سے پیچھے رہ جائیں.
خب ما اگر بنا شد ان شب بیدار بشویم، متنبه بشویم، آگاه بشویم، یعنی چه؟
بس اسی پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کہا گیا شب قدر بیداری کی رات ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، آگاہ ہونا ہے، متنبہ ہونا ہے، توجہ حاصل کرنی ہے، اس کا کیا مراد ہے؟
یعنی بندہ شدن.
خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ ہم بندہ بن سکیں،
بندہ شدن، عبد شدن،
حقیقی معنی میں عبد بننا، بیدار ہونا یعنی عبد بننا.
عزیزان من، یادتون باشه بندگی به خودی خود نہ مذموم است نہ مستحسن.
اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ بندگی نہ اپنی ذات کے اندر نہ قابل مذمت ہے اور نہ ہی قابل تعریف،
ولی در ایک صورتی مذمت دارد ایک در صورت دیگر مرد دارد.
لیکن اس کی کچھ شاید مصادیق کے اوپر جب آئیں گے بات ہوگی کہ ایک حصہ اس کا قابل مذمت ہوتا ہے، بعض اوقات وہی بندگی قابل ستائش ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے.
اگر میخواهی عزیز بشوی، آقا بشوی، در دو دنیا مالک بشوی، بندگی خدا را.
اگر آپ دونوں دنیا کے اندر صاحب عزت بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں کا اختیار آپ کے پاس ہو، کسی چیز کی آپ مالک بن سکیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خدا کی بندگی کیجیے.
اگر میخوای راہ دیگری را بروی، ذلت بخری، بدبختی بخری، ہلاکت بخری، بندگی خود و دیگران کن.
اور اگر آپ اس کے مقابلے میں، یعنی عزت شرافت کے مقابلے میں، آپ چاہتے ہیں ذلت کے راستے کی طرف جائیں، ہلاکت کے راستے کی طرف جائیں، تو پھر ٹھیک ہے، اپنی اور دوسروں کی، اپنے جیسے دوسروں کی ہی بندگی کرنی پڑے گی.
بندگی ایک
بندگی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس طرح ہم ایک سکہ ہوتا ہے، اس کے دو طرف ہوتے ہیں، ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں.
اور اس آزادی، یک طرفش بدبختی، ہلاکت، فلاکت.
پس بندگی ایک ایسے سکے کی مانند ہے جس کے دو رخ ہیں، اس کے ایک سکے پر عزت، آقائی، شرافت، عزت کا راستہ ہے، اور دوسری طرف ہلاکت، فلاکت اور بربادی کا راستہ ہے.
چیزی که جلوی بندگی رو میگیرد و مانع تحقق بندگی میشود چیز؟
اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ جو بندگی کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ کیا ہے.
گناہ.
وہ رکاوٹ گناہ ہے.
اگر کسی بندہ خدا کو گناہ نہیں کرتا،
جو بھی خدا کا بندہ بن جاتا ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا.
اما اگر کسی بندہ خود شد دست به گناہ میزند، بخواهد یا نخواهد.
اور اگر کوئی خدا کے بجائے اپنا بندہ بن جائے، اپنا اسیر ہو جائے، تو پھر وہ چاہے یا نہ چاہے اس کے ہاتھ گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں.
پس اونی کے جلوی بندگی ما را میگیره چیه؟ گناہ.
پس وہ چیز جو ہماری حقیقی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہمارے گناہ ہیں.
گناہ فردی داری؟
گناہوں کی اقسام ہیں. انفرادی گناہ ہوتا ہے،
گناہ اجتماعی داری،
اجتماعی گناہ ہوتے ہیں،
گناہ سیاسی داری،
سیاسی گناہ ہوتے ہیں. بات کو چونکہ لمبا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے بہت سی اس کی اقسام ہیں جن پہ بات نہیں کرتے. ہم آج رات اس لیے آئے ہیں کہ خدا کے عبد بن سکیں، بندے بن سکیں.
اگر بندے بشیم باید از غیر گناہ آزاد بشیم.
اگر ہم خدا کے عبد اور بندے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گناہ سے آزادی حاصل کرنا ضروری ہے.
اما آزادی از غیر گناہ بسیار مشکل ہے.
لیکن گناہوں کی قید سے آزادی حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے.
بزرگترین عمدہ ترین مانع بر سر بندگی خدا گناہ نکردن است، و مهمترین مانع بر گناہ نکردن این است که ما کارهامون رو توجیه نکنیم.
اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی بندگی کا حصول ہو سکے، تو اس کے لیے جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم گناہ نہ کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کریں، اس کا بھی ایک اصل اور اصول ہے، اور وہ یہ کہ اپنے کاموں کی توجیہات نہ کریں۔
اگر مرض توجیہ در دل و قلب کسی وارد شد، گناہان رو توجیہ نہیں کنا،
کیونکہ اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اپنے ہر کام کی توجیہ اور تاویل پیش کرنے لگے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کی بھی توجیہات پیش کرتا ہے۔
شیطان ہمیں،
اور شیطانی جالوں میں سے ایک جال یہی ہے،
شیطان برای توجیہ گناہ طریق اراده میدهد،
اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گناہوں کی توجیہات بناتا ہے، انسانوں کے سامنے لے آتا ہے،
گناہگار را وادار میکند به توجیہ کردن،
گناہگار کو اس بات کی طرف اکساتا ہے کہ وہ گناہگار اپنے گناہ کی توجیہ کرے،
برای گناہ خودش دلیل میتراشد،
اپنے گناہ کے لیے گناہگار دلیلوں کا سہارا لیتا ہے،
برای گناہ خودش درد میکند،
اپنے گناہوں کو مثبت ثابت کرنے کے لیے دوسرے راستوں کی طرف آتا ہے۔
مسئلہ وجہ تراشی برای گناہ در گناہان فردی کمتر است، در گناہان اجتماعی، گناہان سیاسی خیلی بیشتر،
اور یہ جو گناہوں کی توجیہ کی جاتی ہے، یہ ہر شخص کی انفرادی زندگی میں نسبتاً کم ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی نسبت اجتماعی طور پر اور مخصوصاً سیاسی میدان میں گناہوں کی توجیہات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔
برادران من، بہتر از خود گناہ توجیہ گناہ ہے۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خود گناہ سے زیادہ بری چیز گناہوں کی توجیہ پیش کرنا ہے۔
بہتر از ہر گناہی دلیل تراشیدن برای گناہ ہے۔
ہر گناہ کو انجام دینے سے بری چیز، زیادہ بری چیز، اس گناہ کی توجیہات پیش کرنا ہے۔
بے عبارتی توجیہ گناہ یک کلاہ برداری گناہکاران است۔
خلاصہ اس کا، یا ایک اور معنی میں اس کو بیان کیا جائے، تو جو گناہگار اپنے گناہوں کی توجیہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔
خود میداند دارد توجیہ میکند،
اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلط کام کو مثبت رنگ دے رہا ہے، اس کی توجیہ کر رہا ہے،
میگه باید توجیہ کنم، عذر بدتر از گناہ،
اور اس کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ میری اس گناہ کی یہ توجیہ موجود ہے، کہ خود گناہ سے بدتر اس گناہ کا عذر ہے۔
بے تعبیر قرآن، بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القا معاذیرہ، خود خوب خود رو می شناسد، می داند که دارد چه می کند، اما القای عذر می کند، دلیل تراشی می کند، گناه رو توجیه می کند۔
قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے بصیرت عطا کی، اپنے نفس پر اس کو بصیر بنایا ہے، اور اس کے بعد بیان کیا کہ اس کے اوپر، اس کے نفس کے اوپر تو عذر تراشیاں آتی ہیں، معذر یعنی توجیہات کرنا جانتا ہے وہ۔
حالا چرا عذر تراشی بدتر از خود گناہ ہے؟
یہ نقطہ جو بیان کیا گیا کہ خود گناہ سے زیادہ بری چیز گناہ کی توجیہ ہے، عذر تراشی ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟
چون توجیہ گناہ گناہ رو برا انسان عادی می کند۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہوں کی توجیہات کرنے کی طرف آتا ہے، تو وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، عادت پیدا ہو جاتی ہے گناہ کی۔
اون وقت کی عادت پیدا شد خیلی خطرناک می شود،
اور جب بھی کوئی گناہ کا عادی ہو جائے، یہ بہت خطرناک مرحلہ آ جاتا ہے۔
گناہ کردن شده براش ایک ملکه،
بعض اوقات کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض افراد کے لیے چونکہ عادی ہو جاتا ہے گناہ، لہذا ان کی عادت ثانیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے گناہوں کا انجام دینا۔
اینجا جگہ فعالیت شیطان،
یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنی بھرپور فعالیت انجام دیتا ہے۔
شب سوم رمضان عزیزان من، آمده دیدار بشوید،
آج شب 23 رمضان ہے، شب قدر ہے، آپ آئے ہیں، آمادہ ہوں تاکہ اپنے آپ کو بیدار کر سکیں۔
برادران من، شما اکثرا جوانی با قدرت کنترل خود داری،
آپ میں سے اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے جو یہاں موجود ہیں، آپ کے پاس اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی بھرپور طاقت موجود ہے۔
شما الان مبتلا نشدید، عادت نکردید به بعضی از
آپ لوگ چونکہ ابھی جوان ہیں لہٰذا آپ لوگوں کو ابھی بہت سارے گناہوں کی عادت نہیں ہوئی، بہت سارے گناہوں کی توجیہات کی بیماری میں آپ مبتلا نہیں ہوئے، ہم جیسے افراد کے جن کی عمریں گزر گئی ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں، عادت ہو گئی ہے گناہوں کی توجیہات کی، اور جب کوئی انسان کسی چیز کا معتاد ہو جائے، عادت میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کی اصلاح بڑا مشکل ہے، پہلے گناہ کرتا ہے پھر توجیہ کرتا ہے، اپنی اس توجیہ کو دیکھ کے اس کو پھر مزہ بھی آتا ہے کہ اچھی توجیہ ہو گئی، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں شیطان مدد کے لیے آ جاتا ہے اور اس کے اس جو توجیہ ہوا وہ عمل جس کی اس نے توجیہ کی، جس کے لیے اس نے عذر بنا لیا اپنے لیے خود، اس کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، توجیہ سے پہلے جب گناہ کر رہا تھا گناہگار جانتا تھا کہ یہ کام برا ہے جو کر رہا ہوں، اور جب گناہ کر چکا اور توجیہ کرنے کے مرحلے پہ آیا، اس کا عذر بنانے پر آیا، تو اس کو محسوس ہوا کہ نہیں، اس گناہ کی توجیہ اچھی ہو سکتی ہے، یہ ابھی ساری مقدماتی بحث ہے، میں انشاءاللہ نکات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح مبتلا ہوتا ہے انسان چیزوں میں، جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اپنے گناہوں کی توجیہ پیش کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ آرائش کر کے آتے ہیں، زینت بن کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ توجیہ کرتا ہے، اس کے بعد اپنے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو بیان کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا کام مثلا صحیح ہے،
نگاہ میکنے میبینے عجب خوبے، فیراہ حسنا،
قرآن کریم کے مطابق انسان بعض اوقات اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ گناہ کرتا ہے، برا کام انجام دیتا ہے، غیر خدائی اقدام کرتا ہے، مگر اس کے بعد اس کی توجیہ کر کے اس پر ناز بھی کرتا ہے، چونکہ وہ اس کو خوبصورتی کی طرح بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد عادی چونکہ ہو جاتا ہے، بار بار اس گناہ پر عمل کرتا ہے، تکرار کرتا ہے،
بعد از این که تکرار کرد عادی میشود، معتاد میشود،
اور چونکہ بار بار جس چیز پر عمل کیا جاتا ہے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی جس کی عادت پیدا کر لیتا ہے، اور جب انسان گناہوں کا عادی ہو جائے تو اس کے بعد انسانی عقل اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، کتنی ہی عقلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتی ہیں، اسیر ہو جاتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہوا خواہشات نفسانی جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں، حکومت کرتی ہیں، اور نفس جو ہے وہ امارہ بھی نہیں بنا، جو گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، پھر مرحلہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ گناہ کی طرف نفس آمادہ کرتا ہے، اس کی ایک مثال ایسے کہ جیسے کسی شخص نے پہلی بار ہیروئن چکھی ہو پی ہو، پہلی مرتبہ اس کا سر چکرائے گا، دوبارہ پیے گا، دوبارہ ہیروئن لے گا، اس کے بعد تھوڑا سا اس کو کیف آنا شروع ہوگا، بار بار اس چیز پر عمل کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب وہ اس ہیروئن کا عادی بن جائے گا، ہو نہیں سکتا اس سے اپنے ہاتھ کو کھینچ سکے، جتنی زیادہ تکرار کرے گا
شدت
شدت
شدت الامیری.
اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب وہ تابع ہو جائے گا, ہیروئن کا نشہ اس پہ طاری ہو جائے گا, نہ اس کو انسانیت سمجھ میں آئے گی, نہ گھر والوں کو سمجھ میں آئے گا, نہ حلال کو سمجھ پائے گا, نہ حرام کی طرف توجہ جائے گی,
نہ دنبال اصلاح خدا,
نہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کر پائے گا.
نوبت امیریت تامه نفس,
کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کو مستقل برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے, یعنی اس کا نفس, اس کی خواہشات نفسانی اس کے اوپر امیر بن گئی ہیں.
انسانی کے توجیہ کند گناہ بلکہ,
بس وہ انسان کے جو اپنے گناہوں کی توجیہ کرتا ہے,
بے مرتبہ رسد چھے میشه ان النفس الاماره بالسوء, امیریت تامه مال نفس.
جو شخص اپنے گناہوں کی توجیہات پیش کرتا ہے, عادت ہو جاتی ہے گناہوں پر اس کو عمل کرنے کی, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کا نفس اس کے اوپر عمارت یعنی اس پہ حکمرانی کرتا ہے.
بس ان کے میگن توجیہ گناہ بدتر از گناہ اینے.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ کا عذر تراشنا خود گناہ سے زیادہ برا ہے.
چون کاری میکنن که گناہ برای انسان عظیم میشه,
کیونکہ اس عذر تراشی کے ذریعے سے انسان اس عادت کا اسیر ہو جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کی توجیہ پیش کرتا ہے. اسی لیے جو لوگ اپنے گناہوں کی توجیہات پیش نہیں کرتے وہ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز کے پیچھے آتے ہیں, وہ توبہ ہے. جس نے گناہ کیا اور توجیہات کا عادی نہیں ہے, قائل نہیں ہے, وہ سوچتا ہے کیا کروں, توبہ کا دروازہ نظر آتا ہے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو تائب ہوتا ہے, اسی لیے وہ گناہوں کی تکرار نہیں کرتا.
اما اونی کہ توجیہ میکند تکرار ہم میکنے,
جو گناہوں کی توجیہ پیش کرتا ہے, عذر بناتا ہے, وہ تکرار بھی کرتا ہے.
بابا توجیہ کے کار دیگر نہیں,
جو توجہ کرنے والا ہے وہ ایک اور کام انجام دیتا ہے, اپنے گناہوں کو چھپا کے بھی رکھتا ہے. یعنی اس طرح چھپانے سے مراد یہ کہ اپنے گناہ کو اس طرح سے ڈھانپ دیتا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. گناہوں کی توجیہ کرنا ایک عمومی مصیبت اور بلا ہے. انسانوں کی, بشر کی جو بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے, اول سے لے کر آج تک, آج سے لے کر آخر تک, وہ یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی توجیہ پیش کرتا ہے. یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے انسان کی, اور ایک عمومی بلا اور مصیبت ہے. اگر آپ کو معاشرے میں چیزوں کی اصلاح ہوتی بھی نظر نہیں آتی تو اس کا سبب یہی ہے کہ انسان توجیہ پیش کرتا ہے.
اگر دیدی فرد اصلاح نہیں شود باید بدانید توجیہگری در کار
ہے. یا اسی طرح کسی شخص کے اندر آپ کو نظر آئے کہ خطا پر خطا کرے, گناہ پر گناہ کرے, اصلاح کی طرف نہ مائل ہو, اس کا مطلب ہے وہ توجیہ کرنے والا شخص.
اگر دیدی جامعہ اصلاح نہیں شود باید بدانید توجیہگری در کار ہے.
اسی طرح اگر معاشرتی کاموں میں, اجتماعی کاموں میں اصلاح نہیں ہو رہی, سمجھ جائیں گے یہاں پہ توجیہات کی جاتی ہیں.
اپنی کہ خرابی های سازمانی اصلاح نمی شود دارن کہ توجیهگری در کاره.
اگر آپ کو تنظیموں کے اندر, سازمانوں کے اندر, نہضتوں کے اندر, تحریکوں کے اندر آپ کو خطائیں نظر آ رہی ہوں, اصلاح نہ ہو رہی ہو, سمجھ جائیں گناہوں کی توجیهات کی جاتی ہیں.
متاسفانه این توجیهگری که برای خانمانسوز جان و دین است خیلی عمومیت داره.
افسوس یہ ہے کہ یہ بلا اور مصیبت کے جو چیزوں کو خراب کر دیتی ہے, ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے, ایک عام بیماری میں بدل چکی ہے.
واقعیت های فردی و اجتماعی رو تغییر میده,
اور یہ وہ بیماری ہے کہ جس کے ذریعے سے انفرادی اور اجتماعی حقیقتوں کو بدل دیا جاتا ہے, حقیقت کو مسخ پامال کر دیتی ہے توجیہ.
واقعیت ها رو ذبح میکنه,
جو واقعیت ہوتی ہے اس کو قربان کر دیتی ہے, ذبح کر دیتی ہے.
پوستین رو وارونه بر تن ما میکنه,
اور ہماری آباؤں کو, ہماری رداؤں کو الٹا ہمیں پہنا دیتی ہے.
آہ ترسوس جوون است میگه من اهل احتیاط هم.
مثلا مثال ہے یہاں پہ، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ذاتاً ڈرپوک ہے، بزدل ہے، مگر اجتماعی کاموں میں یہ کہہ کے نہیں آتا کہ میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں اس لیے باہر نہیں نکلتا. مثلا اسے پوچھا جائے کہ کیوں شیعت کا دفاع نہیں کرتے ہو،
حقیقتاً ترسوس جوان ہے، بزدل ہے،
جوان ہے حقیقت میں، بزدل ہے،
احتیاط
کہتے نہیں، احتیاط کا راستہ یہ ہے میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں.
اگر بعضی ها اقدام نمی کنند بر عمل شجاعانه برای اصلاح جامعه، باید بدانید این محتاط نیست، این ترسوس.
اگر آپ
اسم ترس خود رو احتیاط بدارده، این توجیهه.
اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ معاشرے کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، شجاعانہ اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، اور بہت سے افراد آپ کو نظر آتے ہیں کہ شجاعانہ اقدام نہیں کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں ہم چونکہ محتاط لوگ ہیں، سمجھ جائیں یہ محتاط نہیں ہیں، اپنی بزدلی کو توجیہ کر کے احتیاط کا نام دیتے ہیں. ایک شخص جو ضعیف نفس کا مالک ہو، ضعیف نفس، کمزور نفس کا مالک ہے،
قدرت ابراز نداره، قدرت وجود نداره،
اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر سکے، لوگوں کے درمیان بات کر سکے،
ان ضعف نفس کو
اپنے نفس کی اس کمزوری کو کسی طرح توجیہ کر لیتا ہے. اس کا مثلا اس طرح سے بات کرتا ہے کہ انسان کو حیا ہونی چاہیے،
آقای ضعیف النفس، آقای ضعیف النفس، افضل الجهاد کلمت حق عند امام الجائر.
جو کہا جاتا ہے کہ میں صاحب حیا ہوں، میں اس وجہ سے باہر نہیں آتا، اس سے کہا جائے گا کہ اے کمزور نفس کے مالک، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق کی آواز بلند کی جائے.
آدم حریصی ہے، آدم بخیلی ہے.
مثلا ایک انسان کنجوس ہو، ایک انسان لالچی ہو، لیکن اپنی اسی کنجوسی اور اس کو اب توجیہ کرتا ہے، اور اپنی کنجوسی کے ذریعے سے کہتا ہے کہ میں کنجوس نہیں ہوں بلکہ میں آگے سوچتا ہوں، آگے کی پلاننگ کرتا ہوں، اس لیے بھی مثلا جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا. یا اسی طرح ایک ایسا شخص جو اپنی آسائشوں کی طلب میں ہو، آسائشوں کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اور اسے معلوم ہے کہ اگر اجتماعی کاموں میں آگے آ گیا تو اس کے لیے درد سر بن جائے گا، اور وہ اپنی اس آسانی کو اور آسائش کو توجیہ کرتا ہے. اس کے بعد اس طرح کی توجیہات کرتا ہے کہ ابھی چونکہ اس معاملے میں کودنا، اس معاملے میں داخل ہونا میرے لیے واضح نہیں ہے، جب یہ میرے لیے امر ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے گا، پھر میں ان کاموں کے لیے کروں گا.
چرا
بہت سارے لوگ آتے ہیں، وسادت کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی معاملہ اس طرح کا ہو گیا، اب اجتماعی کاموں میں نکلنے کی ضرورت ہے، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے. کہتے ہیں نہیں، میں ابھی چونکہ میرے لیے واضح نہیں ہے، میں نہیں آتا.
در مسائل فردی و اجتماعی سازمانی اقدام نہیں کرنے برای اصلاح.
ایسے افراد نہ فردی طور پر، انفرادی طور پر، نہ اجتماعی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے،
نہ برای خودش، نہ برای جامعش، نہ برای سازمانی،
نہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنی آرگنائزیشنز کی اصلاح کرتے ہیں. اور اس کے بعد اپنی اس ضعف نفس، اپنی اس آرام طلبی کو فلسفیانہ انداز سے توجیہات بھی کرتے ہیں، قضا و قدر کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اگر مقدر ہوتا تو مثلا میں یہ کام کرتا.
امام خمینی در مقابل ہمیں این توجیحات، در مقابل ہمیں این توجیحات،
امام خمینی اس شخصیت عظیم کا نام ہے کہ جنہوں نے ان تمام توجیحات کا مقابلہ کیا اور ایسی توجیحات کے مقابلے میں قیام کیا.
کسی که میاد توجیه میکنه یک قدم اون طرف تر هم میره.
جو توجیهات کا عادی بن جائے وہ ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے.
بعضا دنبال تحریف عقل و دین و خدا و پیغمبر و انسان قرار گرفته.
اور اس کے بعد پھر چونکہ توجیہ کا عادی ہو جاتا ہے لہٰذا اب عقل کی تعریف کرنے بیٹھتا ہے، دین کی تعریف کرنے بیٹھتا ہے، مفاہیم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے انداز میں. اور اپنے انہی کاموں سے اپنی اور معاشرے کی نجات کا راستہ بند کر دیتا ہے، یعنی حقیقت میں اپنے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے.
یہ شہادت بده، یہ اقدام بکن، ادعای تقیه میکنه.
اور اس کے بعد جب اسے کہا جاتا ہے آؤ کچھ قدم اٹھاؤ، کسی سمت آگے بڑھو، کوشش کرو شہادت کے رفاؤ، کہتا ہے کہ یہ تقیه کی منازل ہیں. اور اس کے بعد اپنے برے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے اور اس کو نام دے دیتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے.
ببینید، پس نگاہ کنید، از یہ عمل فردی تا یہ عمل سازمانی تا یہ عمل اجتماعی ہمیشہ کنارش یک توجیه وجود دارد، و چون توجیه وجود دارد ما نابسامانی میبینیم.
پس توجہ کیجئے گا کہ چاہے انفرادی زندگیاں ہوں، چاہے اجتماعی زندگی ہو، یا چاہے ہماری سازمان، آرگنائزیشنز، تحریک اور جو بھی ہم جنس جگہ سے وابستہ ہیں اس کی زندگی ہو، ہمارے کاموں میں اسی لیے آگے نہیں بڑھنے کا موقع مل رہا یا اس کے اندر معاملات سلجھ نہیں رہے کہ ہم توجیہات کے عادی ہیں. اور توجیہات کے اندر سب سے بری جو توجیہ ہوتی ہے وہ دینی توجیہ ہوتی ہے. مثلا امام خمینی کا فتویٰ ہے، مثلا رہبر معظم کا کسی بارے میں فتویٰ ہو، مثلا آیت اللہ عظمیٰ خوئی نے بھی فتویٰ دیا ہو اس معاملے میں،
اقدام آیت اللہ سیستانی ہے،
آیت اللہ سیستانی نے قدم بھی اٹھایا ہو اس چیز کے لیے
کہ باید در مقابل داعش ایستاد،
کہ مثلا داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے،
اون وقت بعدا انسان نگاہ میکنه جزواتی نوشته میشود در مقابل تفکر و اقدام و اعلان فقها به نام دین.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بزرگ مراجع تو فتویٰ دے چکے ہوں، ان کی روشن واضح ہدایات موجود ہوں، اس کے مقابلے پر کچھ لوگ آئیں اور چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھنا شروع کر دیں تاکہ اس چیز کو دبایا جا سکے. اور اس کے بعد بعض اوقات توجیہات اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ انحراف آ جاتا ہے دین میں.
انحراف یک راہ لائن برای گول زدن جامعه.
اور اس کے بعد توجیہات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انحراف آ جاتا ہے اور اسی انحراف کے ذریعے سے معاشرے کو دین کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے،
اطفال مسلمین،
مسلمانوں کو غافل کر دیا جاتا ہے ذمہ داریوں سے،
باطن و ظاہر کو خراب نکنا،
ظاہر اور باطن کو خراب کر دیا جاتا ہے.
روایت ہی ہے،
ایک روایت ہے
از حضرت صادق،
امام صادق علیہ السلام سے کہہ رہا ہے،
فرمود پیغمبر اکرم از بازاری میگذشت.
رسول اکرم بیان کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ رسول اکرم ایک بازار سے گزر رہے تھے،
شخصی رو دید مواد غذایی میفروشه،
اور دیکھا کہ وہاں ایک شخص جو ہے وہ کھانے پینے کی خوراک کی چیزیں بیچ رہا ہے.
ماشاءاللہ چه چاول عالی، چه دارچنه عالی، چه عدس عالی، بہ 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 بہ،
مختلف اجناس، مثلا چاول، دالیں، اس طرح کی چیزیں بیچ رہا تھا.
سبزی منڈی رفتی؟
آپ لوگ سبزی منڈی تو گئے ہوں گے نا.
روی جعبه به چشمت میزنه، زیرش کبر میزنه، ایوه چه خبر ها.
مثلا سبزی منڈی میں ہم سب کا تقریباً کم و بیش تجربہ ہوگا کہ یا پھلوں کے ٹھیلے پہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پیٹی کے اندر رکھے ہوئے پھلوں کو اوپر دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت، بڑے اچھے تازہ پھل رکھے ہوتے ہیں، لیکن پیٹی کے نیچے جو ہوتا ہے وہ سارا مال خراب ہوتا ہے.
حضرت دست کردن زیر این بعضی از انواع غذاها آوردن، این زیر بود
رسول اکرم بھی جب گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح ایک شخص مثلا اجناس بیچ رہا ہے، جیسے چاول ہے، دال ہے، اس طرح کی چیزیں. رسول اللہ نے ظاہرا کسی ایک چیز کی بوری میں ہاتھ ڈالا کہ نیچے سے مال نکال کر دیکھیں، دیکھا دونوں میں فرق ہے. اوپر والے مثلا چاول کی مثال لے لیتے ہیں کہ اوپر والے چاول جو ہیں وہ بہت خوبصورت عمدہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جب بوری کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے نکالا تو بڑے عجیب قسم کے تھے.
حضرت
رسول اللہ نے قیمت کا سوال پوچھا, کیا حساب ہے؟ اس نے جو قیمت لگائی تھی وہ بتا دی رسول اللہ کو. رسول اللہ نے اس کو جنس کو دیکھ کر ایک بات کی اس سے,
اے گندم فروش آئے, اے گندم نمایان جو فروش.
رسول اللہ نے ظاہراً اس,
اے گندم نمایان جو فروش.
اب آغا بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کے جو گندم کے نام پر جو بیچا کرتے ہو, اے وہ لوگوں کے جو باطن میں خراب چیزوں کا سودا کرتے ہو, ظاہر میں خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہو. ہوش میں آؤ. توجہ رکھیں اس نقطے کی جانب کہ ہمیشہ یہ دکھائی جانے والی چیزیں, بیچی جانے والی, معاملہ کی جانے والی چیزیں دال چاول اور سبزی اور پھل نہیں ہوا کرتے, دین بھی ہوتا ہے.
حالان یہ چاول فروش ہے. حضرت نے فرمود ما اراک الا بقد جمعت خیانتا بقشا للمسلمین. میدونی تو چه کردی؟ تو دو چیز رو جمع کردی, یکی خیانت به مسلمین, یکی قش در بلای مسلمین.
رسول اللہ نے جب اس کی چیزوں کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اس سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے دو چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے اپنے اس کام سے, مسلمانوں کے ساتھ خیانت بھی کر رہے ہو اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکا بھی دے رہے ہو. اسی طرح توجیہ کرنا اپنے گناہوں کا, اپنی غلطیوں کا, بعض اوقات خیانت بھی ہوتا ہے اور دھوکا بھی ہوتا ہے. جو کوئی بھی تفرقے کا سبب بنے, جو کوئی بھی اس بات کا سبب بنے, وہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت بھی کرتا ہے اور دھوکا بھی دیتا ہے انہیں.
انہی کے باعث تکیہ تکیہ شدن شیعہ بھی شود, خیانت و قش للمسلمین.
جو کوئی بھی ہو, اگر شیعوں کے درمیان جدائی کا سبب بن رہا ہے, ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنے کا سبب بن رہا ہے, تو وہ ان شیعوں کے ساتھ خیانت بھی کر رہا ہے اور دھوکا بھی دے رہا ہے.
مبادا کاری کنی, حرفی بزنی,
ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے آپس میں راہیں جدا ہو جائیں, تقسیم در تقسیم ہو جائے.
چرا؟ چون اول توجیہ میکنی بعد اقدام میکنی.
کیونکہ ایسے افراد اپنے کاموں کی پہلے توجیہ پیش کرتے ہیں پھر کام پر اقدام کرتے ہیں. اس طرح کے اقدامات خیانت اور دھوکہ ہے.
اینا ہمیں مقدمے بود برا ورود میں بحث.
یہ ہماری اب تک کی گفتگو مقدماتی نکات تھے تاکہ ہم اپنی بحث میں اب آئیں.
انشاءاللہ فردا شبان در گوجانی ها میں ادامه این بحث اونجا خواهم داشت.
آغا کا کل ایک اور برنامہ ہے, پروگرام ہے بھوجانی ہال میں, تقریباً کل 9:30 بجے انشاءاللہ رات کو بیان کرتے ہیں کہ جو بحث آج کی یہاں رہ جائے گی اس کو کل وہاں انجام دوں گا.
اصل مطلب توجیہ گری,
بس اصل جو چیز ہے وہ ایک چیزوں کی توجیہات پیش کرنا,
کانال عادی شدن گناہ ہے.
اور توجیہ کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ گناہ عادی ہو جاتے ہیں, عادت پیدا ہو جاتی ہے گناہوں کی.
دالان اعتیاد به گناہ ہے,
اور گناہوں کا انسان کو عادی بنا دیتے ہیں, معتاد بنا دیتے ہیں.
سرشن خیانت و قش للمسلمین.
اور جب کوئی ان چیزوں پر عمل پیدا ہو جاتا ہے, عادت ہو جاتی ہے اس کی, تو اس کا نتیجہ, اس کا پھل مسلمانوں کے ساتھ خیانت اور دھوکہ دہی ہے. اب یہ توجیہ کی جاتی ہے, یہ مختلف مراحل, مختلف پلیٹ فارمز پر کی جاتی ہے. مثلا ایک مرحلہ توجیہ کرنے کا عقیدے کے اندر ہے. ان نکات کو دقت سے سنیے گا, توجہ فرمائیے گا. مثلا عقیدے کے اندر بھی انسان توجیہات پیش کرتا ہے, اپنے کام کو انجام دیتا ہے, پھر توجیہ کرتا ہے.
یہ توجیہ گری سیاسی ہے.
عقیدت یا عقیدے کے میدان کے بعد جو دوسرا میدان توجیہ کے لیے آتا ہے وہ سیاسی میدان ہے.
از ہر چه بپرسی کی باعث تفرقه می شود, همه دیگری رو متهم می کنن و بنا می کنن توجیه کردن.
جب بھی آپ کسی سے پوچھیں گے کہ کس کی وجہ سے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے, کس کی وجہ سے لوگوں میں تفرقہ ہے, تو ہمیشہ دوسروں پہ الزام ڈالے گا.
ببین اولین وظیفه ما, اولین وظیفه ما حفظ وحدت جامعه.
یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا کہ ہم سب کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری شیعوں کے درمیان وحدت ہے.
میں تو بولنے نمائندے آقا نہیں کہنے دیا نا.
آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا آپ مجھ کو یعنی آقا اپنے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے رہبر معظم کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟
بحسب خاصے ایشون این وحدت.
اگر آپ مجھے ان کا نمائندہ سمجھتے ہیں تو جو آقا کی خواہش ہے پاکستان کے بارے میں اور جو یہاں کے لیے سوچتے ہیں آقا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ شیعوں کے درمیان وحدت یک پارچے کی ہونی چاہیے.
میں میگم اون نسبت بده به اون، نسبت بده بگه اون رو گفته، اون رو گفته، اون رو نه. من به همه عرض میکنم، به خود من میگم.
اور میں جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہیں ایسا مت کیجئے گا کہ میری باتوں کو دوسروں کے اوپر کوئی چپکانا شروع کر دے کہ آقا نے فلاں کی طرف اشارہ کیا، فلاں کی طرف اشارہ کیا. نہیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں.
توجیحات سیاسی خیلی خطرناک برای جامعه.
لہذا عزیزوں، جو سیاسی کاموں میں توجیحات پیش کی جاتی ہیں بہت خطرناک ہوتی ہیں.
توجیحات اجتماعی،
اجتماعی کاموں کے اندر توجیحات پیش کی جاتی ہیں.
توجیحات روانی،
نفسیاتی اور روانی طور پر توجیحات پیش کی جاتی ہیں.
توجیحات فرہنگی،
ثقافتی غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ توجیحات پیش کی جاتی ہیں.
اقتصادی،
اقتصادی میدان میں توجیہ کی جاتی ہے.
توجیحات نظامی،
اسی طرح دفاعی معاملات کے اندر توجیحات پیش کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قسمیں ہیں.
میں امشب چقدر وقت دارم؟ ما یک ساعت دیگه وقت میخوام بکنم. 20 دقیقه چیه؟ حالا ما دو تا از توجیهات امشب به شکل کوتاه و مختصر خدمت شما میگم.
جو آپ کے سامنے اقسام بیان کی، ان میں سے فقط دو کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور وضاحت سے بتاتے ہیں.
توجیه اقتصادی رو خیلی کوتاه،
اقتصادی توجیہ جو ہوتی ہے، غلطیوں کی توجیہ پہ بات ہو رہی ہے، اس کو اقتصادی توجیہات کو تھوڑا سا مختصر بیان کروں گا، لیکن جو سیاسی توجیہات ہوتی ہیں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا.
مثلا یکی از مباحث، مباحث جبر و تقدیر، قضا و قدر، اون که لاوت چنجید دیگه، حالا
جو ایک بحث ہمارے درمیان ہوتی ہے جس کو آپ سنتے رہتے ہوں گے، وہ جبر، جبر ہے، قضا و قدر ہے، یہ سارے مسائل ہیں.
منشأ یکی از توجیهات عقیدتی،
یہ عقیدتی توجیهات میں سے ایک توجیه ہوتی ہے کہ انسان ان چیزوں پر کی بحث کرتا ہے.
بحث کی چرا گناہ کردی؟
مثلا کسی سے آپ پوچھیں کہ بھائی تم گناہ کے مرتکب کیوں ہوئے؟
چرا آلودہ میں مسکراب شدی؟
کیوں فلاں چیزوں کی میں آلودہ ہو گئے، مبتلا ہو گئے؟
چرا مبتلا باسیر شدی؟
کیوں ان چیزوں کے اسیر ہو گئے؟
چرا اختلاف انداختی؟
یا مثلا لوگوں میں کیوں تم نے اختلاف ڈالا؟
چرا با خانمت بد رفتاری کردی؟
کیوں تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے برے سلوک سے پیش آئے؟
یہ حرف نہیں زنے، بد شانس تھا.
اس کا جواب کیا دے گا؟ بد نصیبی تھی. ہاں
درست ہے نا، شانس ندارم میں.
میری جواب دے گا، میری قسمت اچھی نہیں تھی، میری قسمت ایسی ہے. اس کے بعد اپنی چیزوں کی توجہ کرتا ہے کہ خدا یہی چاہتا تھا، قضا و قدر کا فیصلہ یہی تھا، خدا کی تقدیر یہی تھی، مقدر میرے مقدر میں یہی تھا.
آقا خیلی بودن مثل تو برگشتن، چرا وقت نمی کردی؟
اس کو کہا جائے کہ تمہاری طرح تمہاری جو حالات ہیں، اس طرح کے حالات تمہارے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے تھے، انہوں نے اصلاح کر لی، بہتر ہو گئے، پلٹ گئے، تم کیوں نہیں پلٹتے؟
جواب میں دے تقدیر الہی نست کہ میں باشم.
اور اس کا بھی جواب یہ دے گا، خدا یہی چاہتا ہے کہ میں اسی طرح رہوں، لہذا میں اسی چیز پہ آگے بڑھتا ہوں. مثلا بہت سی چیزیں پوچھا جائے کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو، اجداد کرتے چلے آئے ہیں، ماں باپ کو دیکھا ہے، باپ دادا کو دیکھا ہے، ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. جب بہت زیادہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو کہے کہ بھائی جس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اپنی فطرت سے نہیں پلٹ سکتا، جس کی جو فطرت ہے اسی پر عمل پیرا ہوگا. مثلا کسی سے پوچھیں نماز کیوں نہیں پڑھتے، مثلا نماز نہ پڑھنے کے لیے میرے نصیب میں نہیں لکھا گیا، خدا نہیں چاہتا مثلا میں نماز مثلا ایک فارسی کا ایک شعر ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مثلا شراب پینے والے افراد اپنے لیے بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں کہ خدا کے چونکہ علم ازل سے تھا کہ میں شراب پیوں گا لہذا میں شراب پی رہا ہوں، اگر اس کے علم ہی نہ ہوتا تو میں نہ پیتا.
با این حرفا از مسئولیت و تکلیف فرار میکنه.
ان باتوں کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں سے انسان بعض اوقات فرار اختیار کرتا ہے.
توجیہ عقیدتی ہے.
یہ عقیدتی توجیہ ہے.
مجھے آقا تو مسئلے قدس کجائی؟
مثلاً اس سے کہا جائے قدس کا مسئلہ ہے، آزادی کا مسئلہ ہے، اس کی حمایت کا مسئلہ ہے، تم کہاں ہو؟ جواب فوراً دے گا مجھے معلوم نہیں، میرے مرجع تقلید کے نزدیک اس میں شرکت جائز ہے نہیں ہے، اجازت ہے نہیں. اس سے واقعاً پوچھا جائے کہ تم واقعاً زندگی میں ہر قدم جو اٹھاتے ہو اپنے مرجع تقلید سے پوچھ کے اٹھاتے ہو؟ پوچھا جائے گا انحراف کیوں آیا تمہارے اندر؟ کہتا کیا کروں نصیب ایسے ہی.
سابقه داره از بعد از آدم الى الان
تا آخر. عقیدے کے اندر جو انحرافات ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، ان میں جو توجیہات ہوتی ہیں اس کا سلسلہ حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. سورہ مبارک انعام کی آیت ہے.
لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا صرفنا من شيء. اگر خدا میخواست که ما پدرانمون مشرک
نمی شدیم. ببینید مثلا قرآن کریم میں مشرکوں کی زبان سے ایک چیز نقل کی گئی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک کی طرف نہ آتے، نہ ہمارے آبا و اجداد اس بیماری میں مبتلا ہوتے یا اس برائی کا شکار ہوتے. یعنی اگر خدا چاہتا تو ہم مشرک نہ بنتے.
استناد به این آیات
لہذا جب بھی کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے اور ایسی آیات کو اپنے لیے دلیل بنا کر پیش کرتا ہے یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ عقیدے کے میدان میں توجیہات کا عادی ہے.
چلو درس نہیں دی،
کسی سے پوچھا جائے تم نے اچھی طرح پڑھائی کیوں نہیں کی؟ میرا مقدر اچھا نہیں تھا، نصیب اچھا نہیں تھا.
چلو درس بن جا سی کہ خدمت بے جامعہ خدمت مسلم
کسی سے پوچھا جائے کہ اگر تم فلاں جگہ پہ ایک اجتماع ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا، جس کے اندر معاشرے کے لیے تمہارے اجتماع کے لیے بہت سے فوائد تھے کہ سب لوگ اس کے اندر آتے، اس کے اثرات زیادہ ہوتے، کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں میرے نصیب میں نہیں تھا آنا.
با این استدلال گناہ خود را، کمکاری خود را، تنبلی خود را به خدا نسبت، به جبر نسبت میده.
ایسی دلیلوں کے ذریعے سے اپنی کوتاہی کو جبر کی طرف لے جاتا ہے کہ چونکہ خدا کا ایک نظام ہے، نصیب اس نے بنایا، مقدر اس نے بنایا، میں نہیں آ سکا، میرا نصیب نہیں تھا. مثلا لوگ زمانے قدیم میں بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا اس بت کی پرستش عبادت کیوں کرتے ہو؟
توجیہ عقیدتی نہیں،
عقیدتی توجیہ کیا کرتے تھے. سورہ نحل اور سورہ زخرف کی مختلف آیات میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے. مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیوں بتوں کی پرستش کرتے، تو جواب یہی دیا کرتے تھے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم کبھی بھی بتوں کی پرستش نہ کرتے.
ارے حالا تو زندگی خودتون، تو زندگی فردی، جمعی، خانوادگی، تحصیلی نگاه کنید، از این حرفا میزنید یا نه؟ این توجیهات رو
دارید یا نه؟ اب میں آپ سب کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیے اپنی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، خاندانوں کی زندگی، اپنے اپنے سرکل میں دیکھیے کہ واقعی ہمارے زندگیوں میں ایسی توجیہات ہیں یا نہیں ہیں، ان چیزوں کو ہم توجیہ کرتے ہیں کہ نہیں.
خدا جواب دیتا
ان لوگوں کے مقابلے میں جو مشرکوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا یعنی خدا چاہتا ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے، خدا جواب دے رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ اس بات کو جو کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا چاہتا ہم یہ نہ کرتے، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. جب اہل بیت علیہ السلام کا جو قافلہ تھا وہ شام میں آیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو یزید کے سامنے رکھا گیا.
یزید خطاب کر دے مردم،
یزید نے اس وقت لوگوں سے خطاب کیا،
گفت آئی مردم، این صاحب این سر می گفت کہ او برای حکومت از من بہتر ہے.
اور لوگوں سے کہا گیا ہے لوگوں جس کا یہ سر تشت میں پڑا ہے اس سر کا جو مالک یعنی امام حسین ہے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ حکومت کے لیے مجھ سے زیادہ بہتر ہے.
ان کے داعش ان افراد جاہلی مبتلا میشن به این کشتار،
یہ جو آج داعش اور اس طرح کے مختلف گروہ تکفیری بن گئے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں وہ انہی توجیہات کے ذریعے آگے بڑھے ہیں.
حالا سیر و عبداللہ جلوی یزید حالا میخواد توجیه عقیدتی کند، توجیه قرآنی کند.
اب توجہ کیجئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے سامنے تشت میں ہے، وہ اپنے اس کام کی توجیہ پیش کرنا چاہتا ہے. اور یزید نے کہا کہ یہ کہتے تھے کہ وہ حکومت کے لیے اس خلافت کے لیے مجھ سے بہتر ہیں، شاید انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی امام حسین کے لیے. امام حسین کے بارے میں کہتا ہے کہ شاید حسین نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی جس میں خدا نے اس طرح سے بیان کیا کہ تم کہہ دو کہ اے اللہ تو ہی جو ہے وہ مالک ہے تمام چیزوں کا، جس کو چاہتا ہے تو سلطنت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو اس کو حکومت کو اختیار کو لے لیتا ہے، تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلت دے. 8 سالہ جنگ جو ایران پہ مسلط رہی ہے اس میں صدام بھی ایسی توجیہات کیا کرتا تھا. مثلا ایک موقع پہ امریکی پریزیڈنٹ نے کوئی باتیں کی اسی طرح کی کہ جس طرح کی آیات پیش کی جاتی ہیں جیسے ابھی یزید نے پیش کی، تو امام نے کہا ماشاءاللہ یہ لوگ بھی اسلام شناس ہو گئے ہیں. خلاصہ یہ کہ جس میدان میں توجیہ کی جاتی ہے ان میں سے ایک میدان تو عقیدتی میدان ہے، عقائد کا میدان ہے. دوسری جو مقام یا مرحلہ ہے جہاں توجیہات پیش کی جاتی ہیں وہ سیاسی میدان ہے. اب یہ جو سیاسی توجیہات پیش کرنے والا مرحلہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو معاشرے میں تھوڑے سے مقدس بن کے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو. مثلا مقدس سے مراد بڑا، بڑے پن کا اظہار کرتے ہیں سیاسی لوگ،
حاکمان،
حکمران،
سازمانیاں،
اور جو لوگ آرگنائزیشن سے وابستہ ہوتے ہیں، سازمانی لوگ، نہضت ہوں، تحریکوں والے لوگ.
توجیہات سیاسی تو این زمینه ہے فراوان،
اور سیاسی توجیہات بہت زیادہ کی جاتی ہیں اپنے کاموں کی.
حالا مقدسین شروع کرتے ہیں،
مقدسین سے شروع کرتے ہیں.
امام انقلاب کا،
امام خمینی نے انقلاب برپا کیا،
یہ شعار شروع کردن دادن. آقا شان، شان ایک روحانی نیست در امور سیاسی مداخلت کنن.
یہاں جو مقدسین سے مراد ہے ظاہر علماء ہیں، وہ افراد کے جو دین کے نام پر لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. دوسرے لوگ بھی ہیں. ابتدا انہوں نے آغا نے یہاں سے کی کہ جب امام خمینی نے انقلاب کے لیے کوششیں کی، انقلاب کیا، تو بہت سے ایسے مقدس لوگوں نے بیان کیا کہ آغا یہ علماء کا کام نہیں ہے، حکومت، حکومت بنانا، حکومت چلانا.
بحث میکردن آیا شأن روحانیت این است در سیاست مداخله کند؟
قبل از انقلاب
میگفتن نه؟
قبل از انقلاب کہتے ہیں کہ انقلاب کے بعد میں نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ ریڈیو بی بی سی نے اس طرح کے پروگرام بنائے کہ ایک روحانی یعنی ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے، اس کا مقام اور منزلت کیا ہوتی ہے، اور آیا ایک عالم کے شایان شان ہے بھی کہ اسلامی حکومت ایک حکومت بنائے اور حکومتی کاموں میں انجام دے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر عالم کے اندر، ہر عالم کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ حکومت چلائے. بلکہ بعض لوگوں کے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے کہ آپ برائے مہربانی اس طرح کے کام نہ کریں، گھر میں بیٹھ جائیں،
مسافرت نہ کریں،
ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ آپ دوروں پہ نہ نکلیں، کوئی قدم نہ اٹھائیں.
اونها برای اینکه خوبها رو خونه نشین کنن استدلال میکردن. شأن روحانیت.
اب اس طرح کی بحثیں ہوتی تھیں، گفتگو ہوتی تھی کہ علماء کی شان کے خلاف ہے کہ وہ حکومت کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے زحمتیں اٹھائیں.
یه مأمورین دستگاه های جبار و ظلمه بهشون میگی آقا چی کار داری ظلم میکنی؟ داری مأمور اونجا نوکری میکنی؟ میدونی یعنی چه؟
یہ مسئلہ اسی طرح ظالم حکمرانوں کے لیے جو لوگ نوکری کرتے ہیں، جو ان کے یہاں فرائض اپنے انجام دیتے ہیں، اپنے کاموں کو کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو، جانتے ہو کیا ظلم پر عمل کر رہے ہو؟ مثلا تمہارا یہ کام جو تم نے اپنے بادشاہ اپنے حکمران کے کہنے پہ کیا، اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے،
یہ توجیہ سیاسی
ہوتا، وہ اس کی ایک سیاسی توجیہ کرتے ہیں. اس کا جواب یہ دے گا کہ جو مامور ہے یعنی جس کا کام اپنے فرائض کو انجام دینا ہے وہ معذور ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے.
مامور معذور ہے. یادم هست آقای میگفت کسی رفته اون نماز جمعه در بعد از یک کربلا در مسیر کوفه.
بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ زمانے کی بات ہے کہ واقعی کربلا کے بعد ایک شخص مسجد کوفہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص سجدے کی حالت میں ہے. اور وہ سجدے میں کہہ رہا تھا کہ پروردگار تو مجھے معاف فرما کہ میں ایک شریف انسان ہوں. اور بیان کیا گیا کہ عجیب انسان ہے کہ انتہا بے حیا انسان ہے کہ اپنے بارے میں خدا سے کرے میں بہت شریف انسان ہوں تو مجھے معاف فرما. اور جب اس شخص نے اپنا سر اٹھایا سجدے سے تو میں نے دیکھا کہ وہ شمر ہے جو یہ الفاظ کہہ رہا تھا.
تو آمدی فرزند رسول اللہ رو کشتی حالا میگی اللہم اغفرنی فعنی رجل شریف. یہ حالا مسئلہ بود المعمر معذور.
اور اس کے بعد شمر سے اس شخص نے پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے کربلا میں واسطے رسول کو بے دردی سے مار دیا، اس کے بعد آگے سجدے میں خدا سے کہتے ہو خدا مجھے معاف فرما کہ میں شریف انسان ہوں. تو اس نے یہی جواب دیا تھا کہ جو معمور ہوتا ہے وہ معزون ہوتا ہے، اس کو اذن دیا جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا.
المعمور و معزون یہ توجیہ سیاسی ہے،
یہ اپنے کاموں کی سیاسی توجیہ ہے.
یکی از معمولین زمان شاہ که خیلی برای شاہ خود رقص خوش رقصی میکرد.
شاہ کے زمانے کی بات ہے جب انقلاب نہیں آیا تھا، ایک ایسا شخص کے جو شاہ کے لیے بہت زیادہ مددگار بنا اس کی حکومت کو برقرار کرنے میں اور لوگوں کو پکڑنے میں بھی اس کا بہت بڑا کردار رہا. انقلاب کی کامیابی کے بعد اس کو پکڑا گیا، اسے پوچھا گیا تم کیوں یہ کام کرتے تھے انقلاب سے پہلے لوگوں پہ ظلم کرتے تھے؟
اگر عمل نمی کردم حقوقم مورد شبه بود.
اس نے جواب دیا کہ چونکہ میں اپنے کام کے بدلے سیلری لیا کرتا تنخواہ لیا کرتا تھا، تو اب جس کام کا میں تنخواہ لے رہا ہوں اگر اس کام کو انجام نہ دوں تو وہ مال میرے لیے حلال نہیں ہوگا، میں اس لیے ظلم کیا کرتا تھا. اسی طرح کے جواب آج بھی دیے جاتے ہیں.
در مقابل خدا هم توجیه سیاسی دارن.
بعض لوگ اتنے زیادہ بے حیا بے شرم ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے بھی سیاسی توجیہات کرتے ہیں.
قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا.
قرآن
ما فقط یک کار کردیم، از ساده بزرگانمون و کبرایمون اطاعت کردیم، اونا ما رو بدبخت کردن.
قرآن کریم بیان کرتا ہے قیامت کے دن بعض لوگ جن کو ان کا گناہوں پر گرفت کی جائے گی وہ خدا کو جواب دیں گے کہ پروردگار ہمارا کیا ذمہ ہے، ہماری کیا قصور ہے، ہم نے تو فقط اپنے سے بڑوں کو ایسا کرتا ہوا دیکھا، ہم نے تو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر قدم رکھ کر چلنا شروع کیا، ان کی وجہ سے ہم راستے سے بھٹک گئے.
بس عزیز من برادر من اول بری وظیفه شرعی چیه؟ رجوع کن به رساله عملیه مشهده بپرس و بخوان.
پس عزیزوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے مجتہد کے رسالہ عملیہ کو دیکھیں، اس کے اندر موجود اپنی ذمہ داریوں کو نکالیں، اس پر عمل کیجئے. اور اس طرح سے کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سیاسی توجیہات سے محفوظ رہیں گے. اب جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو بہت زیادہ دقت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا.
مسجد
ضرار، مسجد ضرار آپ نے یقیناً آپ کے کانوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، مسجد ضرار قرآن میں موجود ہے. یہ مسجد وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں منافقوں نے بنائی تھی. منافقین چاہتے تھے کہ ان کے لیے بھی ایک مرکز ہو, ان کو ایک جگہ کی ضرورت تھی,
مرکز اجتماعی شون باشے,
ایک ایسی جگہ کہ جو ان کی اجتماعی ایکٹیویٹیز کا مرکز ہو,
مرکز برنامه ریزی شون باشے,
تاکہ اس جگہ آ کر اپنے اپنے پلانز کو بنا سکیں. اور اپنا مرکز بنانا چاہتے تھے, منافقین تھے, اپنی لیے ایک مرکز بنانا چاہتے تھے, مگر اس کو دین کی ڈھال بھی دینا چاہتے تھے. اس لیے کہ ان کو ایک جگہ کی ضرورت ہے, لہذا انہوں نے مسجد قبا کے نزدیک ایک مسجد بنائی.
این همه نماز جمعه,
اب اس جانب اشارہ ہے, سختی ہے تھوڑی سی بات کے اندر, اور یہ کہ مسجد قبا موجود تھی, اس کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنا لی تاکہ اپنی ایکٹیویٹیز کو دین کی ڈھال پہنا سکیں, دین کا لباس دے سکیں. عزیزوں, یہاں پر اتنی زیادہ نماز جمعہ ہو رہی ہیں, کیا اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ جگہ جگہ جمعہ ہو رہا ہے, فاصلے کی رعایت نہیں کی جاتی. اگر فاصلوں کی رعایت بھی ہو رہی ہو تب بھی,
حالا نمیخوام بگم مسجد ضرر انداری, اول نگید که فلانی کو بینو مسجد,
البته میری ان باتوں کو آپ عمومی رنگ مت دیجئے گا, میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو جہاں جہاں جمعہ ہو رہے ہیں مثلا مسجد ضرر. حالا یہ
مسجد ساختن وانمود کردن که ما میخوایم جو اسلام توسعه پیدا کنه.
منافقوں نے اپنے لیے ایک مرکز بنایا لیکن مسجد کا نام دیا, مسجد کی طرز پر بنایا تاکہ کہہ سکیں کہ ہمارا رنگ تو اسلامی رنگ ہے, ہم اسلامی کام کر رہے ہیں, مسجد بڑھا رہے ہیں.
میں فقط ہمون گروہ ہست کے طرفدار اسلامی, ہم طرفدار اسلامی.
اور اس کے مقابلے میں کہا کہ جو مسجد قبا میں آتے ہیں فقط وہ تو مسلمان نہیں ہے, فقط ہم بھی مسلمان ہیں, فقط وہ تو دیندار نہیں, ہم بھی دیندار ہیں,
وہاں مسجد درست
کریں, لہذا ہم بھی چاہتے ہیں مسجد بنائیں.
مسجد
چاہتے تھے مسجد کے نقاب کے پیچھے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں.
پیغمبر انہوں کو خاص,
رسول اللہ نے ان کو بلایا, پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ یہ فلاں طائفہ قبیلہ ہے بنی سالم کے نام سے, اس بنی سالم قبیلے کا مسجد النبی سے بہت زیادہ فاصلہ ہے.
پیر مرد دارے, پیر زن دارے, جوان دارے, نوجوان دارے, بچے دارے, فصول مختلفه, برف نمیدونم, باران میاد, طوفان میاد, میخواییم عبادت بکنن.
اور چونکہ ہر قبیلے کے اندر آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول, آپ جانتے ہیں کہ ہر قبیلے کے اندر بوڑھے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, مریض ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, پھر موسم بھی بدلتا رہتا ہے, موسموں کے حالات اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں, اب عبادت تو کرنی ہے, لہٰذا اس کے لیے ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں. مثلا ان قبیلے والوں کا جو اس طرف رہتے ہیں ان کا حق ہے وہ مسجد میں آئیں عبادت کریں, لہٰذا ان کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ آسانی سے عبادت کر سکیں. اور یہاں تک کہ جب رسول اللہ سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے رسول اللہ سے کے سامنے اپنے اس کام کے لیے قسم کھائی.
اگر کسی مثال ان داستان کو ببینے مراجعہ کنے سورہ توبہ آیات 107 تا 110,
اگر کوئی اس واقعے کی تفصیل دیکھنا چاہے, مسجد ضرار کے حقیقت کو پڑھنا چاہے, آیات سورہ توبہ کی ہیں 107 سے 110, ان آیات میں دیکھیں.
حقیقتا مسجد خدا نبودنے خدا نبودنے,
حقیقت میں جو مسجد کے طرز پہ بنائی گئی عمارت تھی یہ مسجد نہیں تھی, خدا کے لیے نہیں بنائی گئی تھی.
از آیه قرآن چند تا عنوان برای مسجد میشه استفاده,
قرآن کریم کی آیت سے اس مسجد کے لیے جو بنائی گئی عمارت تھی چند عنوان بن سکتے ہیں.
مسجد ضرار,
مسجد ضرار ایک نام ہے,
مسجد کفر,
مسجد کفر ایک نام ہے,
مسجد تفرقه,
تفرقه انگیزی کی جگہ مسجد ہے,
مسجد کمینگاہ بمرصاد علیہ مومنین,
اور مومنوں کے خلاف ایک مورچہ اس مسجد کا عنوان بنتا ہے.
پیغمبر دستور این مسجد آتش بزنن,
رسول اکرم نے خدا کے حکم سے حکم دیا کہ اس مسجد کو آگ لگا دی جائے.
اما اونا استدلال چی نکردن؟ استدلال سیاسی,
ان کا استدلال دلیل کیا تھی اپنی اس چیز کے لیے پیچھے؟ ایک سیاسی استدلال تھا.
امیرالمومنین در نهج البلاغه از نبی اکرم نقل میکنه که
امام علی علیه السلام نے نهج البلاغه کے خطبے میں رسول اکرم سے نقل کیا ہے
کہ این توجیهگران عامل فتنه هستند.
امام علیہ السلام رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو توجیہ کرنے والے ہیں، توجیہ گر ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں فتنہ پھیلانے والے لوگ
ہیں. وہ الغاء شبہ حلال و حرام میکنن، حرام و حرام
معاشرے کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں، ان شبہات ان شکوک کی بنیاد پر حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں.
شراب و ایران آب کشمش نبیز
یعنی حلال ہے،
مثلا شراب کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کشمش کا پانی ہے، نبیز کا پانی ہے، اس کو حلال قرار دیتے ہیں. رشوت کو گفٹ کا نام دیتے ہیں، حلال کر دیتے ہیں. سود کو تجارت کے نام پر، پروفٹ کے نام پر حلال کر دیتے ہیں. ان توجیہات کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے فتنہ انگیزی کرتے ہیں. تاریخ اسلام کے اندر ایک فرد ہے، اس کا نام ہے اشعث ابن قیس. امام ایک ایسا شخص ہے کہ جو منافقوں کا اور اسلام سے دل میں بغض و خار رکھنے والوں کا سربراہ ہے. یہ میں آپ کے سامنے نام لیا، مثلا اشعث ابن قیس کا نام لیا، یہ اسلام کے ابتدائی دور کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے اپنے اس انقلاب اور اس انقلاب کے آنے کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انہی صفات کے حامل ہیں.
بعضی از بزرگان کہ خدا قریب رحمتشان کنند
بعض ہمارے حتیٰ بزرگ افراد، بزرگ علماء کہ خدا ان کو بزرگ اپنی رحمت میں جگہ
اعلان کرے،
اور ان کا کام فقط اب چیزوں کی توجیہ کرنا تھا کہ جو کام انجام دیے جاتے تھے انقلاب کے خلاف. اشعث ابن قیس ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے دل میں اسلام کے خلاف انتہائی بغض اور کینہ ہے. اور وہ ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بعد وہ امام علیہ السلام کے دستے میں مثلا شامل ہو جائے. وہ دوستوں میرے، وہ احباب کے جو آرگنائزیشن سے وابستہ ہو، سیٹ اپس چلا رہے ہو، اسلامی سرکلز چلا رہے ہو، اس بات کی توجہ رکھنا کہ منافق لوگ تمہارے درمیان نہ آ سکیں. وہ آتے ہیں پہلے ہرے ہرے باغات دکھاتے ہیں،
اظہار ارادت کا
مثلا آتے ہیں اور رہبر کے ساتھ جو ہے اپنی عقیدت، وابستگی، محبت کا اظہار کرتے ہیں، جھک جھک کے ملتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں،
تملق میگن،
اور جو ہے وہ مثلا چاپلوسی کے کام انجام دیتے ہیں،
تحفے
لاتے ہیں، گفٹس لے کر آتے ہیں، تاکہ شخصیات کے نزدیک ہو جائیں، اس کے بعد اپنے برے اہداف پر عمل کر سکیں. جب ان کا ہدف ہے لوگوں میں تفریق پیدا کرنا. اشعث ابن قیس تاریخ کا وہ کردار
کہ
اور وہ اسی مقاصد کے تحت چاہتا تھا امام علیہ السلام کے نزدیکی لوگوں میں شامل ہو جائے. اب سب سے بہتر راستہ کسی جگہ آنے کے لیے تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے. تحفہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی عقیدت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بڑی مثلا عقیدت ہے فلاں شخص سے.
مٹھائی، لباس، عرض ارادہ، عرض اخلاق،
شاہ و شاہ و شاہ و شاہ و شاہ و شاہ مثلا آج سا جاتا ہے آج کے دور میں کوئی مٹھائی کسی کے یہاں لے جائے، کپڑے لے جائے، سنگی چیزیں لے جائے، تاکہ سامنے والے کو یہ احساس دلائے کہ میں آپ کا بڑا عقیدت مند ہوں. اشعث ابن قیس نے بھی اپنے دور میں ایک زعفران سے بہت ہی مزیدار حلوہ بنایا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا. امام علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے اور کیوں لائے ہو؟ اب وہ توجیہ کر رہا ہے اپنے کام کی، سیاسی توجیہ.
حضرت کے مرودی حقوق با واقعیت اشیاء آمده اطلاع داره،
امام علیہ السلام جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا مقاصد ہے.
خود نگاہ کردن به این حلوائی کا ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد امام علی نے اس حلوہ پر ایک نگاہ ڈالی.
کہ انہا عجنت بریغ حیتن، کہ انہا آب این حلوہ را از دہان مار گرفتن.
اور امام علی نے اس پر نگاہ ڈالی، کہتے ہیں وہ حلوہ ایسا تھا، گویا ایسا تھا کہ جیسے اس حلوے کو بنانے میں سانپ کے منہ کا زہر استعمال کیا گیا ہو.
او قیعہا، یا استفراغ ما،
یا اس کی مثلا الٹی کو اس میں شامل کیا گیا ہے. امام علی نے کہا تم اس چیز کے ذریعے میرے نزدیک آنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو ان چیزوں کے ذریعے سے علی علیہ السلام کے نزدیک آ سکو، حکومت کا حصہ بن سکو.
امیر المومنین میگوید به اشعث ابن قیس گفتم اصلتون ام زکاتون ام صدقه، آیا تحفه زکات صدقه؟ اگر صدقه باشد و ذالک محرمون علینا احضره.
امام علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم میرے لیے تحفہ لائے ہو، حلوہ لائے ہو، یہ مثلا تحفہ ہے، زکات ہے یا صدقہ ہے؟ اگر تو صدقہ ہے تو صدقہ ہم اہل بیت پہ حرام ہے.
فقال اللہ ذا ولا ذا، نہ ان
کہا نہیں، ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ صدقہ ہے، نہ زکات ہے، نہ تحفہ ہے. تحفہ کا کہا نہ صدقہ ہے نہ زکات ہے، میری طرف سے ایک تحفہ ہے آپ کے لیے.
علوی زندگی کنید، علوی مدیریت کنید.
آپ کو اپنے کاموں میں علوی رنگ اختیار کرنا چاہیے، علوی زندگی کے رنگ اور ڈھنگ ہونے چاہیے.
اجازت نہ دہید ورود کنا.
علوی رنگ ہونا چاہیے، علوی سیاست، علوی فراست، علوی فہم ہونا چاہیے آپ کے اندر. ہر کسی کو اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے.
حضرت ابو فرمود فقلت حبلت کالحبون، زنهای بچمرده برات گریه کنن.
امام علی السلام نے جب اس نے کہا کہ آپ کے لیے تحفہ ہے، امام علی نے کہا کہ جو ایسی عورتیں کہ جن کے بچے مر جاتے ہیں وہ تمہارے اوپر روئیں.
الله اتيتني لتختاني، آیا با زلزلاب دینی آمده ای تا من رو؟
آیا تم دینی لباس پہن کر آئے ہو، خدا کی دین کا لباس اوڑھ کر آگئے ہو جھوٹ جھوٹ میں کہ مجھے اس کے راستے سے ہٹا سکو یا دھوکہ دے سکو؟
اما خب انت، آیا تو عقل تا از دست دی؟
یا پھر نہیں تم دیوانے ہو گئے ہو کہ تم علی کے پاس یہ چیز لے کر آگئے ہو؟
ام رو جنہ یا جن زدہ شدی؟
یا تمہارے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے؟
ام تحجر یا حضیان بھی کوئی یا حضیان علی
کو؟ یا اس کے بعد تم حضیانی کیفیت کا شکار ہو چکے ہو؟
بعد امیر المومنین فرمود،
امام علی نے اس کے بعد بیان کیا،
واللہ ان عبارت مالے بعد از این قدیہ
اس کے بعد کی عبارت ہے، امام علی بیان کرتے ہیں،
واللہ لو اوتیت الاغالن السبعہ بما تحت اضلاطها الا انا اصلا فی نملة اصلبها جلد شعیرة ما فعلتو.
امام نے ارشاد فرمایا قسم بخدا اگر مجھے سات آسمانوں کی اور جو کچھ اس کے اندر افلاک ہیں ان کی حکومت بھی دے دی جائے کہ میں اتنی فقط خدا کی معصیت کروں کہ ایک چونٹی کے منہ سے ایک جو کا چھلکا چھین لوں تو ایسا نہیں کروں گا.
رشوت در قالب هدیه،
تم رشوت ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر دیتے ہو. توجہ کیجیے کس طرح سے توجیہ کرتے ہیں لوگ اپنی چیزوں کی، سیاسی توجیہ. جنگ صفین کے اندر
شامی بودی صحابی کے بزرگ رسول اللہ جناب عمار شہید تھے،
جنگ صفین کے اندر رسول اللہ کے ایک برگزیدہ اور مکرم صاحب احترام شخصیت صحابی عمار یاسر کی شہادت ہوئی.
البتہ کاری نداری کہ داعشی آمدن قبر متفرشون رو هم تخریب کردن.
اور معلوم ہے آپ کو کہ افسوسناک چیز ہے کہ داعش نے آ کر ان کے قبر مطہر کی بے حرمتی بھی کی اور اس کو دھماکے سے اڑا بھی دیا. رسول اللہ کی ایک حدیث تھی، ایک فرمان تھا جو ہمارے یاسر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اور مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ اے عمار تم کو باغیوں کا ایک گروہ مارے گا. اب جنگ صفین میں عمار امام علی علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں، دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارے گئے.
ہم حاکم جعلی شام میداند چه پیغمبر فرمود تقتل کل فعت الواقعیه، ہم لشکریان.
اب کیفیت یہ ہے کہ خود شام کا جو جعلی حکمران ہے معاویہ، اس کو بھی پتا ہے رسول اللہ کے فرمائش کا کہ اے عمار تمہیں باغی گروہ مارے گا. خود شامیوں کو بھی پتا ہے اور جو امام علی کے ساتھ لشکر ہے اس کو بھی پتا ہے. اب جب عمار کی شہادت ہوئی تو ذہنوں میں ایک بہرحال حیاجان، ایک خلجان سا پیدا ہوا، ایک کیفیت پیدا ہوئی، اس پہ توجیہ کی گئی.
حاکم شام کو مردوں پیغمبر گروہ فرمود.
اب یہاں پہ جو حاکم شام تھا اس نے توجیہ کی کہ اے لوگوں رسول اللہ نے صحیح فرمایا تھا کہ اس کو عمار کو باغیوں کا گروہ مارے گا. اور سماوی نے یہ کہا کہ لوگوں سچ کہا رسول اللہ نے، دیکھو آج اس کے یہاں مصداق پیدا ہو گیا. اور وہ یہ کہ عمار یاسر کو اس عمر میں علی مرتضیٰ باہر لے کر آئے، علی لے کر آئے تھے، اگر علی جنگ میں نہ لاتے تم عمار یاسر نہ مرتے. بس رسول نے سچ کہا کہ عمار یاسر کو باغیوں کا گروہ مارے گا، وہ باغی علی ہے، ان کا لشکر. اور اس توجیہ کے ذریعے سے جو اپنے لشکریوں کے ذہن میں عمار کے مطابق سوال پیدا ہوا اور رسول اللہ کی اس فرمائش کے مطابق اپنے لشکریوں کو آرام کر دیا. اس استناد کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے ایک جواب دیا، کہا کہ اگر معاویہ کی یہ دلیل صحیح ہو کہ جو جس کے ساتھ جنگ میں آ جائے وہ اس کے قتل یا شہادت کا سبب بنتا ہے، تو اس دلیل کی روح سے حضرت حمزہ کے قاتل بھی نعوذ باللہ رسول اکرم ہیں. کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ کے ساتھ جناب حمزہ نہ آتے میدان میں، شہید نہ ہوتے، صدام نے ایران پر حملہ کیا انقلاب کے بعد. بعض وہی مقدس نما افراد کے جو نہ سمجھ ہوتے ہیں، امام خمینی سے اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ جو آپ جس مارکے میں آ گئے، آپ نے جو جنگ چھیڑ دی، جو جنگ چھیڑ دی گئی، اس میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے معصوم خون کا جواب کون دے گا؟
جواب شہادت مرحوم امام فرمودن، جواب این شهدا رسول الله میدن.
امام خمینی نے بھی انتہائی جرأت کے ساتھ کہا کہ ان کے خون کا جواب رسول اللہ دیں گے. توجیہ جب سیاسی توجیہ کی جائیں تو وہ اسی طرح معاشروں کو خراب کرتی ہیں.
توجیہات فراوان در تاریخ،
اور بہت سی توجیہات تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں.
عزیزان اگر میں خواہی مغلوب توجیہات ناشید،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی توجیہات آپ پر حکمرانی نہ کریں، آپ پر غالب نہ آئیں،
تو خانے،
چاہے آپ گھر میں ہوں،
تو ادارے، تو سازمان،
اپنے گھر میں، گھریلو زندگی میں، اپنی آرگنائزیشنل زندگی، سیٹ اپس کے اندر، اجتماع کے اندر، کہیں بھی اگر توجیہات آپ کو مغلوب نہ کر دیں، آپ کو اسی رات یعنی شب 27 کی رات کی قسم دے رہا ہوں، آپ کو اسی شب قدر کی قسم دے رہا ہوں، آپ کا جو حب ہے، آپ کا جو بغض ہے، یہ اس بات کا سبب نہ بنے کہ آپ اپنے غلط کیے ہوئے کاموں کی توجیہ پیش کرنا شروع کر دیں.
انشاءاللہ امید خدا فردا دنبال توجیهات فرهنگی اجتماعی روانی خواهیم بود در گوجان.